الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله ومنافق لوگ کہنے لگے کیا یعنی نہیں ہے ہمارے لیے کوئی کام یعنی امر سے مراد وہ نصرت الذی وعدنا جس کا ہم کو وعدہ کیا گیا تھا من شیء کچھ بھی تو تم ان کو جواب میں کہو کہ معاملہ سب کا سب اللہ ہی کے واسطے ہیں امر پر نصب پڑھیں گے تو تاکید ہو جائے گی کیونکہ پہلے بھی امر آ گیا نہیں تو دوسرا امر تاکید اور اگر رفع پڑھیں گے تو یہ مبتدا بن جائے گا اور خبر ہو جائے گی للہ اور للہ کا معنی کیا القضاء یعنی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالی جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں تو حل لنا یہ جملہ استفہامیہ ہے اور انکار کے معنی میں ہے کہ ما لنا یہ منافقین کا جملہ قرآن میں نقل ہوا ہے تو یہ ہے کلمت حق ارید بها الباطل کے قبیل سے ہے حق کلمہ لیکن ارادہ اس سے باطل کا کیا جائے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحیح جملہ کوئی کہے اور مقصد ہوئے اس کا باطل یہ اس کے قبیل سے ہے کیا مطلب منافقینیوں کہنے لگے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ فتح نصرت آئی یا نہیں احد کے بارے میں ہمارے ہاتھ میں کچھ فتح اور نصرت آئی یا نہیں دوسرا ہمارا کام کچھ بنا یا سارا کام ہمارا بگڑ گیا کچھ ہمارا کام بنا یا کچھ ہمارا کام بگڑ گیا سب بگڑ گیا یا کچھ بنا تیسرا اللہ تعالی نے جو چاہا کیا ہمارا کسی کا کیا اختیار اللہ تعالی نے جو چاہا کیا ہمارا کسی کا کیا اختیار یہ سب ان کے ظاہری الفاظ تھے دل کے اندر بناوٹ تھی جو آگے آ رہی ہے خلاصہ کیا اگر تم منافقوں کی رائے پر عمل ہوتا تب بھی قضائے الہی تو غالب ہی رہتی تقدیر الہی غالب ہی رہتی اور جو مصیبت مقدر میں تھی وہ پہنچ کر ہی رہتی تمہاری رائے تھی کہ باہر مت نکلو مدینہ میں رہ کے مقابلہ کرو اگر تمہاری رائے پر عمل ہوتا تب بھی قضاء الہی غالب ہوتی اللہ کا تقدیری فیصلہ غالب ہوتا جو مصیبت مقدر میں تھی وہ پہنچ کے رہتی گویا تمہارے ظاہری الفاظ کچھ ہے اور باطن میں کچھ اور چھپا ہوا ہے باطن میں کیا چھپا ہوا تھا یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک وہ منافق اپنے دلوں کے اندر وہ بات چھپائے بیٹھے تھے جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے اب اپنے دل میں چھپا بیٹھے ہیں یعنی دل میں یہ خیال اور آرزو کر رہے ایسا ہوتا ایسا ہوتا ایسا ہوتا یا آپس میں باتیں کرتے منافق منافق سے جو نبی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے کیوں تلوار کا ڈر ہے یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا. دل میں کیا کہہ رہے ہیں، آپس میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ وضاحت ہے ما قبل کی، بیان لما قبل ہو، کہ اگر ہمارے لیے کچھ اختیار ہوتا معاملے کا، یعنی ہماری رائے پر نبی فیصلہ کر دیتے تو یہاں بدر کے میدان میں ہم قتل نہ ہوتے. یعنی لو کان الاختیار الینا، اگر اختیار ہماری طرف ہوتا تو ہم نکلتے ہی نہیں اور ہم قتل ہی نہیں ہوتے، لیکن زبردستی ہم کو نکالا گیا کہ چلو سب کو مقابلے کے لیے چلنا ہے. اب ان کے اس بہتان کا جواب، قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. منافقو، نبی ان کو کہو منافقوں کو، اگر تم تمہارے گھروں میں بیٹھے ہوتے اور تم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ان کے لیے قتل کرنا لکھا گیا ہوتا، وفیکم، تم میں کچھ ایسے لوگ ہوتے جن کے لیے قتل کرنا لکھا گیا ہوتا، تو ضرور نکلتے گھروں سے وہ لوگ جن کے لیے قتل کرنے کا فیصلہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تم میں سے جن کے لیے تقدیر میں قتل کا فیصلہ لکھا ہوا تھا وہ ضرور گھروں سے باہر نکلتے. کہاں نکلتے؟ اپنی قتل گاہوں کی طرف، الی مضاجعہم. خواب گاہ مراد نہیں ہے، قتل گاہ مراد ہے، مصارعہم. جہاں قتل تمہارے لیے مقدر ہوتا وہاں تم ضرور نکلتے. یعنی اگر تمہاری مقدر میں جس جگہ موت لکھی ہوئی ہے وہاں کسی نے کسی بہانے سے تم ضرور نکلتے اور تمہاری موت وہیں آ کر کے رہتی. فیقتل، اور قتل کر لیے جاتے، اور تمہارا ان کا گھروں میں بیٹھا رہنا ان کو موت سے نہیں بچاتا، گھروں میں بیٹھا رہنا ان کو موت سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تو لا محالہ ہو کے ہی رہتی ہے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَفَعَلَ مَا فَعَلَ بِعُهُد. اللہ نے جو کرنا تھا وہ اللہ نے کیا، احد کے میدان میں کیا، 70 مسلمان شہید کیوں کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی بات کو آزما لے رہے، یعنی آزما کے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے وے تمہارے دل میں اخلاص ہے کہ نفاق ہے. وليمحص ما في قلوبكم، اور تمہارے دلوں کے اندر جو بھی وسوسہ وغیرہ ہے اس سے اللہ تم کو پاک کر دے وے. وسوسے، گندے خیالات، وہ سب سے اللہ تم کو پاک کر دے وے. تمحیص اصل میں کہتے ہیں عیب والی چیز سے کسی کو پاک کرنا، کسی میں کوئی بھی عیب اور کمی ہو اسے پاک صاف کرنے کو تمحیص کہا جاتا ہے. اور یہاں مہاسیوتی رحمۃ اللہ علیہ نے تمیز کا ترجمہ کیا. اب اس وقت دلوں میں وسوسے آ رہے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، تو سب وسوسے اللہ تعالیٰ پاک کر دے رہے اور صاف کر دے رہے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ تو سینوں کی باتوں سے خوب اچھی طریقے سے واقف ہے. لا یخفی علیہ شیء، اللہ سے کوئی چیز چھپتی نہیں، لیکن اللہ آزمائش کیوں لیتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے وے، سب کے سامنے ظاہر کرنا تھا کہ مومن مخلصین کون، منافقین کون، لوگوں کے سامنے اصل تو ظاہر کرنا تھا. جی
اور رفا کے ساتھ وہ مبتدا ہے اور خبر اس کے اللہ، یعنی اللہ کا حکم اللہ کا ہی ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، اور وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں. آپ ان سے کہہ دیجیے کہ ماقبل کا بیان ہے اگر آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر یہ ماں قبل کا بیان ہے, اگر ہمارے دلوں اگر اختیار ہم کو حاصل ہوتا تو ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے, یعنی اگر ہم کو اختیار ہوتا تو ہم نہ نکلتے اور قتل نہ کیے جاتے, لیکن ہم کو زبردستی نکالا گیا.
جھوٹے کہیں گے اس نے زبردستی کی تھی. جی
آپ ان منافقین سے کہہ دیجیے کہ اگر تم میں اگر تم اپنے گھروں میں رہ گھروں میں ہوتے تو تم میں سے جس کی قسمت میں قتل ہونا لکھا گیا ہے وہ مقتل کی طرف نکل کھڑے ہوتے اور وہ قتل کیے جاتے, اور ان کا گھروں میں بیٹھے رہنا ان کو قتل سے نہ بچاتا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لامحالہ ہونے والا ہے, اور وقت میں اس کو جو کرنا تھا وہ کیا, تاکہ تم کو آزمائے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے, یعنی اخلاص اور نفاق, اور جو کچھ تمہارے سینوں میں اس کو صاف کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی بات کو جاننے والا ہے, یعنی جو کچھ دلوں میں ہے.
ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم. یہ منظر ہے پیچھے کی طرف سے خالد بن ولید کا حملہ, آگے سے ابو سفیان کا لشکر پلٹ کے آ گیا, حضور کی شہادت کی افواہ پھیل گئی, مسلمان تیتر بیتر ہو گئے, جان بچانے کے لیے پہاڑیوں میں دور دور بھاگ گئے. اس وقت کا منظر ہے. یقیناً جن لوگوں نے تم میں سے قتال سے منہ پھرایا, یعنی میدان چھوڑ کے ادھر ادھر چلے گئے, جس دن کے دو جماعتیں آپس میں لڑی بھیڑی ملی تھی, یعنی مسلمانوں کا لشکر اور کافروں کا لشکر احد کے میدان میں, الا اثنی عشر رجلا, سب مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگ گئے, ایک کال میں 12, دوسرے کال میں 13, تیسرے کال میں 14 میدان میں جمے رہے. تو یہ ان کو اپنی جگہ سے پھسلا کے ہٹا دیا شیطان نے اپنے وساوس کے ذریعے سے. شیطان ہر موقع پر وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اور وسوسے کے ذریعے سے اس نے ان کو میدان سے پھسلا دیا. اور شیطان کو یہ موقع کیوں ملا؟ بباد ما کسبو, انما استزلهم الشیطان بباد ما کسبو, شیطان نے ان کو پھسلا دیا وسوسے سے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے. معلومہ گناہ کے اثرات کے نتیجے میں شیطان کا انسان پر تصرف ہونے لگتا ہے, شیطان انسان پر تصرفات کرتا ہے, یہ شیطانی اثرات ہے. شیطان انسان پر تصرفات کرتا ہے, یہ گناہوں کے اثرات ہے. من الذنوب, کیا گناہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک کی مخالفت کرنا. او 50 آدمی ٹیلے پر تھے, وہ اٹ گئے, وہ ہے حکم کی مخالفت. یہ 14 میں 7 مہاجرین تھے, 7 انصاری تھے. کون تھے یہ 14 خوش نصیب جمنے والے؟ حضرت ابو بکر, حضرت علی, حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت طلحہ بن عبید اللہ, حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح, حضرت زبیر ابن عوام, حضرت خباب ابن منذر, حضرت ابو دجانہ, حضرت عاصم ابن ثابت, حضرت حارث ابن صما, حضرت سہل بن حنیف, حضرت اسید بن حزیر, حضرت سعد بن معاذ. اس طریقے سے یہ لوگ جمے ہوئے تھے, باقی سب لوگ ہٹ گئے ادھر ادھر. وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ, دیکھو تکرار ہے, پہلے بھی گزر گیا تھا وَلَقَدْ عَفَ عَنْكُمْ, پھر موقت انداز میں فرمایا اللہ نے ان میدان چھوڑ کے چلے جانے والوں کو معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم, یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بڑے معاف کرنے والے اور حلم والے کہ نافرمانوں پر عذاب میں جلدی نہیں کرتے. اللہ کا علم نہ ہوتا تو کب سے عذاب آ جاتا ہے، ہم سابتہ ہو جاتا. وَلَوْ يُعَاقِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر نافرمانی پر اللہ کا عذاب پھٹا پھٹ آنے لگے پھر یہ زمین پر ایک جانور بھی زندہ نہیں بچے. جی
یقیناً تم میں سے بعض لوگ نے قتال سے منہ پھرایا جب دو جماعتیں ملی، جس دن دو جماعتیں ملی یعنی مسلمان اور کافروں کی جماعت، اور 12 افراد کے علاوہ سب مسلمان پلٹ گئے. ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے شیطان نے وسوسے کے ذریعے ان کو پھسلایا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو معاف کرنے والا ہے اور حلیم ہے، یعنی معاقدے میں جلدی نہیں کرتی.
چلو
یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا ای المنافقین وقالوا لاخوانہم ای فی شانہم اذا ضربوا سافروا فی الارض فماتوا او کانوا غزا جمعوا غازین فقتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا.
یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ایمان کو فساد عقیدہ سے بچانا ہے، اور بزدلی اس کی بنیاد بنتی ہے. یہ منافق لوگوں کے جملے نقل کیے گئے. منافق لوگ، کافر لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ احد میں 70 لوگ مارے گئے تھے، گئے کیوں تھے وہاں احد پہ کہ مرے؟ یہاں بیٹھے رہتے تو نہیں مرتے، مدینہ میں ہوتے تو تھوڑا ہی مرتے، گئے کیوں وہاں مرنے کے لیے؟ اس طرح کے جملے کہے. اے ایمان والو، تم کافروں یعنی منافقوں جیسے مت بنو. ان منافقوں نے یہ بات کہی اپنے بھائیوں کے بارے میں. ای فی شانہم، کون سے بھائی؟ 70 شہداء. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافق تو غیر مسلم اور مسلمان تو مسلمان، تو بھائی کیسے ہوئے؟ قرآن نے ان کو اخوان سے کیوں تعبیر کیا ہے؟ حالانکہ مذہب میں فرق، تو معلوم ہوا کہ اخوت کی بنیاد صرف مذہب نہیں ہے، مذہب بھی بنیاد ہے. انما المؤمنون اخوہ، ایمانی اخوت پر بھی ایک اخوت چلتی ہے مذہبی بنیاد پر بھی، لیکن اخوت کی دوسری بنیادیں بھی ہوتی ہے. مثلا وطنیت کی بنیاد پر بھی اخوت ہوتی ہے، جیسے کہ آپ بولتے رہتے ہو اور جن کے لیے بولتے ہو ان کو ہی سمجھ میں نہیں آتا، برادران وطن. یہ وطنی نسبت پر کہتے ہیں برادران وطن. اسی طریقے سے اخوت کی اور نسبتیں بھی ہوا کرتی ہیں، مثلا رضائی بھائی، اخوت کی اور بنیادیں بھی ہیں. بعض مرتبہ نفس رفاقت کی بنیاد پر بھی اخوت ہوا کرتی ہے، تو میرے بھائی جیسا دوست ہے میرا. تو یہاں وطنی اخوت مراد ہے اور نسبی اخوت مراد ہے، نسب اور وطن کی بنیاد کی اخوت. کہ منافق اور شہداء ایک شہر مدینہ کے رہنے والے، منافق اور شہداء سب کے سب اوس اور خزرج سے نسبی تعلق رکھنے والے، یہ نسبی اور وطنی اخوت مراد ہے. اذا ضربوا فی الارض، جب انہوں نے زمین میں سفر کیا اور مر گئے، او کانوا غزا، یا ایک غازی بن کر کے گئے اور شہید ہو گئے، کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، گئے نہ مرے. اے لا تقولوا کقولہم، مسلمانوں تم کو ایسے منافقوں جیسی بات نہیں بولنے کی، یہ تو منافقانہ جملے ہیں، تم کو ایسا نہیں بولنے کا. بہت سی مرتبہ آدمی کہتے ہیں کہ یہ جماعت میں گیا نہ ایکسیڈنٹ ہوا نہ مر گیا، تو مقدر میں موت ہوتی تو گھر میں بھی مر جاتا ہے، کہ مدرسے میں پڑھنے گیا نہ ایسا ہو گیا، تو ایسا ہونا تھا تو گھر میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے کوئی مقام کے ساتھ خاص تھوڑی ہے، کسی عمل سے خاص تھوڑی ہے، مقدر کی موت کسی بھی جگہ کسی بھی شکل میں آ جاتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس قول کو ان کے دلوں میں حسرت اور افسوس کا ذریعہ بناوے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یعنی ایسی بات کا انجام، فی عاقبت امرهم، ایسی باتوں کا انجام دلوں میں حسرت اور افسوس ہوگا۔ اس لیے کہ یہ جملہ جو ہے اللہ کو بھول کر کے یہ لوگ بول رہے ہیں، تقدیر کو فراموش کر کے بول رہے ہیں، قضائے الہی کے اوپر ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر بول رہے ہیں، تو ایسے جملے ان کے لیے افسوس کا باعث بنیں گے۔ واللہ یحیی ویمیت، موت و حیات تو اللہ دیتے ہیں، لہذا گھروں پر بیٹھا رہنا یہ موت سے رکاوٹ نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ گھر میں بیٹھ کے بھی آدمی مرتا ہے اور باہر نکل کے زندہ آتا ہے۔ ایک آدمی کشتی میں جا رہا تھا، چھوٹی کشتی لے کر سمندر میں، وہ بڑی بڑی موجے آ رہی ہے، تو کوئی میرے جیسا بزدل ہوگا وہ کہتا ہے کہاں جا رہا ہے اتنی بڑی بڑی موجے اور چھوٹی سی کشتی، مر جائے گا، تو کہ نہیں میں تو جاؤں گا۔ تو کہا تیرے ابا کہاں ہیں؟ تو ابا تو مر گئے، کہاں مرے؟ دریا میں مر گئے۔ کہ دادا ہے گھر پہ؟ کہا دادا بھی مر گئے، کہاں مرے؟ دریا میں۔ تو کہا پھر بھی تو جاتا ہے دریا میں، اور وہ بھی اتنی چھوٹی کشتی لے گا۔ تو اس نے پلٹ کے سوال کیا کہ تیرے ابا کہاں ہیں بزدل؟ تو کہا ابا کا انتقال ہو گیا۔ کہاں؟ تو کہا بس وہ پلنگ پر تھے ہاسپٹل میں، اور انتقال ہو گیا۔ پھر بھی تو پلنگ پہ سوتا ہے نا؟ ابا پلنگ پہ مرے پھر بھی۔ تیرا دادا کہاں ہے؟ تو کہا وہ بھی مر گیا۔ کہاں مرا؟ پلنگ پہ۔ پھر بھی تو پلنگ پہ سوتا ہے نا؟ کہے کو سوتا ہے، وہاں تیرا دادا مرا، تیرا باپ مرا، تو پلنگ پہ کیوں سوتا ہے؟ تو مقدر کی موت تو آگے رہے گی۔ واللہ بما تعملون بصیر، تا یا دونوں قرات ہے، جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ دیکھتے ہیں، فیجازیکم بھی، اس پر اللہ تعالیٰ تم کو بدلا دیں گے۔ ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متتم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون۔ دیکھو موت تو وقت پر تقدیر کی جہاں لکھی ہے وہاں آ کے رہے گی، لیکن اگر وہ موت آئی اللہ کی نسبت پر جہاد میں، دین کے سفر میں، تو تمہارا کام بن جائے گا۔ موت تو وقت پر ہی آئے گی، لیکن وہ موت آئی کسی دینی نقل و حرکت میں، جہاد کے سفر میں، علم کے سفر میں، کام بن جائے گا۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے جہاد میں، مت تم مت تم دونوں طرح کی قرات ہے، میم کا ضمہ ہو تو مات یمو تو نصر ینصر، میم کا کسرا ہو تو مات یما تو فتح یفتح، ای اتاکم الموت فی، یعنی تم جہاد میں نکلے نے مرے تو اللہ کی طرف سے مغفرت ہوگی تمہارے گناہوں کی، اور اللہ کی مہربانی ہوگی تمہارے اوپر اس وجہ سے۔ اور لام جو داخل ہوا ہے لمغفرت پر، وہ جواب قسم ہے۔ وہو فی موضع الفعل، وہ فعل کی جگہ پر ہے اور مبتدا ہے اور خبر ہے، خیر مما یجمعون، اس مال سے بہت بہتر ہے جس کو یہ لوگ گھر بیٹھ کے اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلے اور مرے، تو یہ جہاد کے راستے کی موت اس دولت سے بہت بہتر ہے جو آدمی گھر پر بیٹھ کر کے اکٹھا کرتا ہو۔ یجمعون تجمعون دونوں کی رات ہے۔ وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ واہ واہ، نتیجہ دیکھنے کا آدمی کو۔ کوئی آدمی جہاد میں نہ جاوے، گھر پر مرے، تو بھی کہاں جانا ہے؟ تو کہا اللہ کے یہاں۔ کوئی آدمی جہاد میں گیا اور مرنا ہے تو کہاں جانا ہے؟ تو کہا اللہ کے یہاں۔ انجام تو ایک ہی ہے، گھر مرے کہ جہاد میں مرے، کہ علم کے راستے میں مرے، کہ ہاسپٹل میں مرے، انجام تو ایک ہی ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو جب نتیجہ ایک ہی ہے تو پھر جہاد میں جانے سے ڈرتے کا ہی کو ہو تم لوگ؟ اگر تم لوگ مرے یا تم لوگ قتل کر دیے متم متم، اگر تم قتل کر دیے گئے جہاد میں یا کوئی اور شکل میں، تو اللہ ہی کی طرف تم کو جمع کیا جائے گا آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ تم کو بدلا دیں گے۔ ایسا تھوڑا ہی کہ جہاد میں جانے والوں کی آخرت الگ ہوگی، گھر میں مرنے والوں کی آخرت کوئی الگ ہوگی، ان کی قیامت الگ ہوگی، ان کی حساب کی جگہ الگ ہوگی، ایسا سب تھوڑا ہی ہے، سب کو ایک قیامت میں جانا ہے۔ تو پھر تائی کو جہاد میں جانے سے بزدل بن کے بیٹھے ہوئے جاؤ نا، لکھی ہوئی موت ہوگی تو وہاں آئے گی تو بھی آخرت میں، گھر مرو گے تو بھی اللہ کے یہاں، اور ہاسپٹل میں مرو گے تو بھی اللہ کے یہاں، مقدر کی موت سے کوئی فرار تھوڑا ہی ہے جی۔
اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی جہاد میں قتل کر دیا جاؤ یعنی یا مار دیا جاؤ، نیم کے ضمہ اور اس کے قطرہ کے ساتھ، پہلا مات یمن سے اور دوسرا مات یمن سے، یعنی اس میں تمہارے پاس موت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی تو تم پر تو اس پر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مغفرت۔
دنیا کی محبت، موت کی کراہت، نفرت سب گناہوں کی جڑ ہے۔
عکس ہو جائے تو سب خیر ہو جائے، دنیا کی محبت نکل جائے، موت کی محبت آ جائے، تو پھر سارے فتنوں کا خاتمہ ہو جائے جی۔
اس پر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف
حدیث میں یہ تو حب دنیا و کراہیت الموت جی، راس و کل خطیہ جی۔
تو اس پر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت اور مغفرت ہے بہتر ہے اس چیز سے جس کو تم جمع کر رہے ہو، نام
بہت اچھی بات لکھی ہے۔ دیکھو کہ تین طرح کے عبادت کرنے والے ہیں، نمبر ایک بہت سے عبادت کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کے عذاب سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں، یہ پہلا درجہ ہے، ان کی طرف اشارہ ہے آیت کریمہ میں لمغفرت من اللہ۔ نمبر دو، بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جنت کے شوق سے، اس کی طرف اشارہ ہے ورحمتن کے ذریعے سے۔ نمبر تین، بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے محض اللہ کے لیے، جہنم کا ڈر نہیں، جنت کا شوق نہیں، اس کی طرف اشارہ ہے لئل اللہ کے ذریعے سے۔ چلو،
اور اگر تم مار دیے جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ جہاد میں یا اس کے علاوہ میں، تو تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کہ اس کے علاوہ کی طرف آخرت میں جمع کیا جاؤ گے، تو تم کو وہ بدلہ دے گا۔
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فض۔ آدمی کی بات اور آدمی کا عمل دونوں سخت ہوئے وہ فض، اسی لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں برے اخلاق والا۔ غلیظ، متکبر، جس میں شفقت نہ ہو، نرمی نہ ہو، دل بہت سخت ہو، اس کو غلیظ القلب کہا جاتا ہے۔ فبیما، یہ ما زائدہ ہے، با سببیہ ہے، کیا معنی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اندر جو نرمی ہے یہ اللہ کی رحمت کے سبب سے ہے۔ کیا آپ صحابہ کے ساتھ نرمی برتتے ہو؟ یہ اللہ کی رحمت سے ہے۔ لنت لہم، آپ ان کے لیے بڑے نرم واقع ہوئے ہو، یعنی آپ کے اخلاق یہ بڑے سہل ہے، خاص طور پر اذا خالفوک، جب وہ آپ کے امر کی مخالفت کرے پھر بھی آپ گرم نہیں ہو جاتے، غصے نہیں ہو جاتے، بلکہ آپ ان کے لیے سہل الاخلاق ہو، یہ اللہ کی مہربانی۔ اور اگر آپ بد اخلاق ہوتے، دل کے سخت ہوتے، جافین، یعنی نیکی اور نرمی اگر آپ چھوڑے ہوئے ہوتے، فاغلست لہم، اور صحابہ کے لیے آپ سخت ہوتے، تو یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، متفرق ہو جاتے. معلومہ کہ دین کا کام کرنے والوں کو نرم مزاج رہنا پڑتا ہے تو جو ہے ان کا فیض عام ہوتا ہے, سخت مزاجی سے فیض رک جاتا ہے. وہ تو کئی مرتبہ سوتے ہیں تو میں کھڑا کرتا ہوں, کئی کئی مرتبہ کا جب حساب جمع ہوتا ہے تب تو وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ, آپ ان سے درگزر کرو, وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, ان کے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ ان کو معاف کر دے وے. دیکھو عفو اور استغفار دونوں کو ایک آیت میں جمع کر دیا گیا ہے تاکہ اللہ ان کو بالکل گناہوں سے پاک کر دے وے اور وہ اتنے اونچے درجے کے بن جاوے کہ پھر اب ان سے مشورہ لیا جاوے, اس قابل بن جاوے کہ مکمل پاک صاف ہو کر اتنے اونچے درجے کے بن جاوے کہ اب وہ اس قابل ہو جاوے کہ آپ ان سے مشورہ لو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرَ, اور آپ ان صحابہ سے مختلف کاموں کے اندر مشورہ لیجئے. دیکھو نبی کو اللہ باقاعدہ حکم دے رہے ہیں, وشاویر امر, اور بہت سے مفسرین نے اس کو وجوب پر محمول کیا ہے. استحباب سے نیچے کا تو کوئی قول ہے ہی نہیں کہ نبی کے لیے مستحب کے ان صحابہ سے آپ کو مشورہ لینے کا, یعنی آپ ان کی رائے معلوم کیجئے کہ بھائی آپ کی کیا رائے ہے, رائے سب کی لینے کی, مشورہ کرنے کا. ایشان کا من الحرب وغیرہ, جنگ کا موقع ہو کہ جنگ کے علاوہ کوئی اور موقع ہو, ہر موقع پر مشورہ لینے کا. یہ جس پر وہی آ رہی ہے ان کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ مشورہ لو ان سے. معیت بالوحی کو اللہ فرماتے مشورہ لو ان کو. اب مشورہ کائی میں لینے کا بھائی, انتظامی امور میں مشورہ لینے کا جس میں شریعت کا حکم صراحتاً وارد نہ ہوا ہو اس میں وہاں مشورہ لینے کا. تطیباً لقلوبہم, اس سے ساتھیوں کے دلوں میں خوشی ہوگی, واہ واہ کتنے اچھے ہمارے بڑے ہیں کہ ہم سے مشورہ لیتے ہیں, ساتھیوں کے دل خوش ہو جائیں گے اور دلوں میں سے گندگی نکل جائے گی, ناراضگی نکل جائے گی, خوش ہوں گے ساتھی لوگ. اور آپ کے ذریعے امت کے اندر سنت چل پڑے مشورے کی. دیکھو نا کتنا صاف لفظ سیوتی استعمال کر رہے ہیں, تاکہ آپ کے ذریعے سے امت میں مشورے کی سنت چل پڑے. اس کے واسطے فقان صلی اللہ علیہ وسلم کثیر المشاورت لہم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بہت مشورے کرتے تھے, بکثرت مشورہ کرتے تھے. کتنی صاف صاف باتیں لکھی سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے, دیکھو. اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی قوم مشورے سے کام کرتی ہے تو ارشد امر کی طرف اللہ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں, جن میں ان کے لیے بہت زیادہ رشد و ہدایت ہو اس کی طرف اللہ رہنمائی فرماتے ہیں. اور دوسری حدیث میں آیا ما خواب من استشار, مشورے سے چلنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا, رائے پہ چلنے والا نقصان پہ پڑتا ہے, مشورے پہ چلنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا, حدیث میں آتا ہے. وشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, پھر جب آپ عزم کر لے کسی کام کا, اللہ امدائی ماتوری تو بادل مشورہ, مشورے کے بعد جو فیصلہ ہوا اس کو جاری کرنے کا جب آپ عزم اور ارادہ کر لے تو اللہ پر بھروسہ کرو مشورہ کرنے کے بعد. کیا مطلب ہوا؟ اسباب ظاہری, مشورہ, پھر اللہ پر بھروسہ کر کے کام کو اللہ کے حوالے کر دینے کا. کتنا پیارا جملہ علامہ سیوطی نے اپنے شہر کے ایک بڑے بزرگ کا نقل کیا, ارے یہ تو مہشی نے نقل کیا. وقال ذنون, حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اکابر صوفیہ میں سے, فرماتے تھے خلع الارباب وقطع الاسباب، کتنا اچھا جامع جملہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جانے کا، دنیاوی دوست ارباب سب کو چھوڑ دینے کا، اور اسباب اختیار کر کے پھر اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر لینے کا ہے۔ فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرما دیں۔ توکل نام ہے اسباب اور اللہ پر یقین، دونوں کا مجموعہ۔ اب لوگوں نے توکل کو بیچارے کو بدنام کر مارا ہے، جو اسباب نہیں اختیار کرتا اس کو کہتے کہ یہ تو سب توکل پہ جیتا ہے، یہ تو بیچارے توکل کی بدنامی ہے۔ جی
محمد، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم دل ہیں ان صحابہ کے لیے، اور اگر آپ برے اخلاق اور تنگدل ہوتے تو ان کے لیے سخت ہو جاتے، تو آپ کو صحابہ آپ کے ارد گرد سے الگ الگ ہو جاتے، تو آپ ان کو ان کے معاملے میں
قریب قریب میں ہیں، رابعہ بصریہ کی قبر بھی اور ادھر پھر وہاں قندرہ میں حضرت زمین مصری کی قبر وہاں ہے۔ جی
اور آپ اور جو قطعی ان سے ہوئی آپ اسے درگزر کر دیجئے، اور آپ ان کے لیے بخشش طلب کیجئے، ان کے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے یہاں تاکہ میں ان کے گناہوں کو بخش دوں، اور کاموں میں ان سے مشورہ ان سے رائے دیجئے۔
آپ کو کوئی موقع دے کہ بھائی پرانوں میں کام کرنے والے ساتھیوں میں بات کرنے کی تھی، آیت کی تفسیر کر دیتے ہیں، جی
مشورہ کیجئے، یعنی جنگ کے کاموں میں یا اس کے علاوہ کے کاموں میں، تاکہ ان کے دلوں کی خوشنودی کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے مشورہ کیا کرتے تھے، پھر جب تم مشورہ کرنے کے بعد کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو، نہ کہ مشورے پر۔ اس لیے یقیناً اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے یعنی دشمنوں پر تمہاری اعانت کرے، جیسے غزوہ بدر میں اللہ نے تمہاری اعانت کی تھی، تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو رسوا کر دے وے یعنی تمہاری مدد کو چھوڑ دے وے، جیسے احد میں مدد روک دی، تو کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے، یعنی اللہ کے مدد چھوڑ دینے کے بعد کوئی تمہارا ناصر نہیں ہو سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، لا اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ جی
اور اگر اللہ تعالیٰ دشمنوں کے خلاف تمہاری اعانت کرے جیسا کہ یوم بدر میں، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر تم کو رسوا کرے یعنی تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے جیسے کہ یوم احد میں، اس کے تو اللہ تعالیٰ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے، یعنی اس کے چھوڑ دینے کے بعد تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے نہ کہ اس کے علاوہ پر۔
وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ شان نزول نمبر ایک، ایک روایت علامہ سیوطی خود کیا لائے یہاں پر شان نزول کی، غزوہ بدر کے موقع کے اوپر مال میں ایک لال رنگ کی چادر غائب پائی، تو بعض لوگ یوں کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے وہ چادر رکھ لی ہو۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. نمبر دو, دوسرا شان نزول, وہ منافقین ہے اس کے شان نزول جو نعوذ باللہ نبیوں پر حق تلفی, ناانصافی کے تہمتیں لگایا کرتے تھے. نعوذ باللہ, وہ تو ایسا بھی کہتے تھے کہ نبی نے حق تلفی کرتے ہیں, تقسیم میں ناانصافی کرتے ہیں. ان منافقوں کی تردید ہے یہ آیت میں. نمبر تین, مدینہ گئے احد سے واپسی تو حضور نے وہ 39 حضرات کو بلائے, 39 جو ٹیلے پر سے ہٹ کے آ گئے تھے نا, وہ جو تھے موجود ان کو بلایا اور سوال کیا, بھائی کیوں ہٹ گئے تھے تم لوگ؟ انہوں نے کچھ آزار پیش کیے, لیکن وہ کمزور آزار تھے, ناقابل قبول آزار تھے. اسی لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے ان کو فرمایا, کیا تمہارا خیال ایسا تھا کہ تمہارے ساتھ ہم خیانت کریں گے؟ یہ خیال تھا تمہارا؟ تم یہ خیال کر رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ کیا مطلب ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ یعنی ہم تم کو غنیمت کے اندر حصہ نہیں دیں گے, یہ تم کو خیال آ رہا تھا؟ اس لیے کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی لوگ بھاگنے لگے تو نیچے میدان میں جو حضرات تھے وہ غنیمت کا مال جمع کرنے لگے. تو کہا تم کو یہ خیال ہوا کہ حضور اخیر میں یوں اعلان کر دیں گے جس نے جو مال لیا وہ اس کا باقاعدہ جمع کر کے غنیمت میں تقسیم نہیں کیا جائے گا؟ یہ تم کو اندیشہ تھا تمہارے دل میں کہ ہم خیانت کریں گے, یعنی تم کو غنیمت میں حصہ نہیں دیں گے, ہم یہ اعلان کر دیں گے جس کے ہاتھ میں جو آیا ہو اس کا, اور تم پہاڑ پر تھے وہاں تو کچھ ملنے والا نہیں تھا, نیچے ہوتے تو کچھ ملتا, اسی لیے تم ہٹ کے آ گئے تھے؟ یہ حضور نے جملہ ارشاد فرمایا اور صحیح فرمایا تھا, اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یعنی حضور کو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے یہ بات بتائی گئی کہ ان کے دلوں کے اندر غنیمت کے مال کی طرف میلان آیا تھا. کسی نبی کے اختیار کے کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ غنیمت کے مال میں خیانت کرے, کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ غنیمت کے مال میں خیانت کرے. لہذا نبی کے بارے میں ایسا گمان مت کرو کہ نعوذ باللہ نبی نے کسی مال کے اندر خیانت کی ہو, ایسا گمان مت کرو. ایک کی رات میں مجہول بھی ہے, کیا معنی ہوگا؟ ینسب الی الغلول, خیانت کی جانب نسبت کی جائے. ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ, جو بھی خیانت کرے گا قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز کو اپنی گردن پر اٹھا کے لے کے آئے گا. کیا مطلب خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن گردن پہ اٹھا کے لانے کا؟ تو بعض تو اس کو حقیقت پر معمول کرتے ہیں, دنیا میں جو بھی خیانت کی اس کو خائن میدان قیامت کے اندر اپنی گردن پر اٹھا کے لائے گا, پورے میدان محشر میں اس کی علل اعلان رسوتی, رسوائی اور ذلتی ہوگی. نمبر دو, خیانت کا وبال مراد ہے. خیانت کا وبال اور گناہ اپنی گردن پر, کندھے پر اٹھا کے لے کے محشر کے اندر وہ آدمی آئے گا. ثم توفى كل نفس ما كسبت, پھر ہر ایک کو ان کے کیے ہوئے کام کا پورے پورا بدلہ دیا جائے گا. الغال, خائن, منافق, کافر اور ان کے علاوہ سب کو بدلہ دیا جائے گا. ما كسبت, جو عمل کیا. وهم لا يظلمون, اور ان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جی,
اور ایسے کلمہ نازل ہوئے جبکہ ایک لال چادر بدر کے دن گم ہو گئی, تو بعض لوگ کہنے لگے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیا ہے, اور کسی نبی کے مناسب نہیں ہے کہ وہ غنیمت میں خیانت کرے, تو تم اس کے متعلق ایسا گمان مت کرو. اور ایک قرات میں مجھول کے سگے کے ساتھ ہے, یعنی حلول کی یعنی خیانت کی طرف حلول کی طرف نسبت کی جائے, اور جو کوئی
اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ قیامت کے لیے اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو اپنی گردن پر لاد کر لائے گا، پھر ہر نفس کو یعنی خائن کو اور غیر خائن کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کو ظلم نہیں کیا جائے گا۔
أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ کا مصداق مہاجرین اور انصار صحابہ ہے، کمن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ کے مصداق منافقین اور کفار ہے، کیا بھلا وہ مقدس جماعت جو اللہ کی خوشنودی کے تابع ہوئے، اللہ کی اطاعت کی اور خیانت نہیں کی، یہ مخلصین مومنین اللہ کی خوشنودی پر چلنے والے کیا ان لوگوں جیسے ہو سکتے ہیں جو اللہ کے غصے کے ساتھ واپس ہوئے، نافرمانی اور خیانت کے ساتھ واپس ہوئے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لا لاکھا کیا مطلب؟ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن اتبع رضوان اللہ والے جنتی بسخط من اللہ والے جہنمی، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے لیے درجات ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، یعنی الگ الگ درجات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھے ہیں۔ خود جنتیوں میں بھی درجات، خود جہنمیوں میں بھی درکات، اور جنت جہنم مستقل الگ الگ بھی درجات اور درکات، ان کے لیے اللہ کے یہاں درجات ہیں، یعنی ان کی منزلیں الگ الگ ہوگی۔ جنہوں نے اللہ کی خوشی کی اتباع کی ان کو ثواب ملے گا، جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے ان کو سزا ملے گی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو عمل وہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، لہٰذا اللہ ان کو بدلا دیں گے۔ جی
کیا وہ مقدس جماعت جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہے اور انہوں نے اطاعت کی اور خیانت نہیں کی، وہ اس گروہ کے برابر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹے ہو، اس کی معصیت اور اس کی خیانت لے کر لوٹے ہو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت
تمہاری یاد میں تمہارا پیچھے والا سوتا ہی رہتا ہے، کالا کالا چشمے والا تمہارے پیچھے سوتا ہے، یہ دیپائی سونے والا بھی ہے، کبھی ابھی آخر والا سوتا ہے، یہ دونوں مستقل یہ بھی سو جاتے ہیں، جو رحمان بھی موقع دیکھ کے جھونکا کبھی کبھی مار لیتا ہے، نائمین کی دیپائی ہے، اور دراج بھی نے تو حد کر ڈالی، حد ریکارڈ توڑ ڈالا، ریکارڈ بریک نہیں۔ اب تم کو ہم اپنی میعاد سے کھڑا رکھیں گے، بھلے تم کو یقین آ جائے کہ ہم نہیں سوتے، پھر بھی اب کھڑا رکھیں گے کہ ششماہی تک سو کھڑے رہنے کا یا سالانہ تک کھڑے رہنے کا ویسی سزا جاری کریں گے۔ جیسے یہ صوفی جی چشمے والے، آپ جو بڑے بڑے دوڑے نکال رہے ہو نا، یہ بھی مستقل سونے والوں میں سے مستقل لر۔ جی
کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں مختلف درجے ہیں یعنی مختلف منازل ہیں، تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہوگا اس کے لیے ثواب ہوگا۔
ان کو ہم اپنی میعاد سے کھڑا کریں گے جب تک دل چاہے وہاں۔ جی
اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ناراضگی لے کر لوٹا ہو اس کے لیے سزا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جو کام وہ کرتے ہیں دیکھتا ہے اور ان کو بدلہ دے گا۔
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ الله نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر، بہت بڑا احسان۔ دیکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو بیان کیا جا رہا ہے اور ترقی کے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے مخالفین کے الزام اللہ نے صاف کیے، نبی تھوڑے خیانت کرتے ہیں، بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ذکر فرمائی، حضور کی بعثت رحمت ہے تمام انسانوں کے لیے، لیکن ایمان والے چونکہ خصوصیت سے فائدہ اٹھاتے اسی لیے علی المؤمنین تذکرہ ہوا کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جب ان میں رسول بھیجے انہی میں سے، یعنی اول جہاں نبی کی ولادت بعثت ہوئی وہ علاقے والے عربی اور نبی بھی عربی، تاکہ زبان ایک ہوئے تو سمجھنا سمجھانا آسان ہو جاوے، تاکہ وہ نبی کی بات سمجھ لیوے اور نبی سے شرف حاصل کرے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہوں کی طرف تند خو مزاج کے نہیں ہوتے، اور نبی جو ہے وہ اللہ نے عجمی بھی نہیں بنائے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان وہاں کے لوگوں پر۔ پھر بات یہ کہ سارے عرب کے لوگ 40 سال حضور کی سچائی اور امانت کا تجربہ کر چکے، اسی لیے جھوٹ اور خیانت کا احتمال ہی نہیں رہے۔ بعض کی رات کے اندر آئے رسول من انفسیم، انفس کے معنی آتے ہیں شریف ترین، کہ ان کے بھی شریف ترین یعنی قریش، اور قریش میں بھی بنو ہاشم، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناوے۔ دیکھو قرآن میں یہ مضمون کی آیت 4 جگہ تقریباً آئی ہے، الفاظ میں تقدیم تاخیر کے ساتھ، لیکن ہر جگہ یتلو علیہم پہلے ہے۔ تلاوت آیات نبی کی بنیادی مقاصد میں اول ترین مقصد، اول مقصد نبی کے بعثت کے مقاصد میں سے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنانا، ناظرہ، حفظ، تجوید، یتلو علیہم آیاتہ، ویزکیہم، اور ان کو ان کے گناہوں سے اور شرک و کفر سے رذیلوں سے پاک کرے، اور ان کو کتاب کی تفسیر سکھاوے قرآن کی، اور سنتیں سکھلاوے، اگرچہ وہ اس سے پہلے یعنی نبی کی بعثت سے پہلے کھلم کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، لیکن نبی کے ذریعے سے اللہ نے ان کو علوم سے واقف کرا دیا۔ اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا، صحابہ آپس کے اندر گفتگو کرتے تھے، کیا گفتگو کرتے تھے کہ نبی موجود ہے پھر بھی ہماری مدد کیوں نہیں ہوئی؟ حضرت ابو بکر عمر جیسے اکابرین موجود تھے پھر بھی ہماری مدد کیوں نہیں ہوئی؟ ہم کیوں شکست کھا گئے، ہار کیوں گئے؟ صحابہ کی ذہنی تشویش کو دور کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی کہ کیا تم کو جو مصیبت پہنچی نا احد میں کہ تمہارے 70 آدمی شہید ہو گئے، تو پہلی بات کہی گئی کہ تم ڈبل تکلیف کافروں کو پہنچا چکے ہو، اصب تم مثلیہا، ڈبل پہنچا چکے، کیا بدر میں تم 70 کو قتل کر چکے تھے اور 70 کو قید کر چکے تھے، ڈبل تکلیف۔ اب قیدیوں کو کیسے مقتولوں کے درجے میں رکھا گیا؟ تو بدر کے واقعے میں یہ ہے کہ 70 قیدیوں کے بارے میں اللہ کا منشا تو یہی تھا کہ ان کو بھی قتل کرو، حضرت عمر کی رائے بھی یہی تھی کہ ان کو قتل کرو، یہ تو دوسرے صحابہ کہنے لگے کہ بھائی ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دو، تو کہا گیا جتنوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دو کہ آئندہ تمہاری اتنی جانیں دینی پڑے گی۔ حالات تنگ تھے مہاجرین کے، تو کہا فدیہ کا مال تقسیم کیا جائے گا تو حالات کو درست ہو جائیں گے، تو قیدی بھی جو تھے تو ان کے بارے میں اختیار تھا نا ان کو پورے پورا کہ قتل کرے یا فدیہ لے کر چھوڑ دے، اس لیے وہ بھی حکمن مقتول ہی کہتے کہ تم تو ان کو ڈبل تکلیف پہنچا چکے ہو۔ قل تم انا ہادا، تم تعجب سے آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ ہار کہاں سے آئی، من این لنا، شکست کہاں سے آئی ہے، ونحن مسلمون، ہم مسلمان پھر بھی ہار کیسے گئے، اللہ کے رسول ہمارے جملے ہمارے درمیان موجود ہے پھر بھی ہم کیوں ہار گئے؟ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ کو یہ سبق دینا تھا، اور آخری جملہ استفہامی انکاری کے محل کے اندر ہے، یعنی ایسے حالات آنے ہی نہیں چاہیے تھے، کیوں آئے ایسے حالات؟ قل ہو من عند انفسکم، ان کو اتنا جواب دے دو کہ یہ تمہارے اندر ہی سے یہ حالات آئے ہیں، تمہارے اندر ہی سے یہ حالات آئے. کیوں؟ لأنكم ترکتم المرکز فخزلتم، تم کو اللہ کے نبی نے ایک مورچے پر بٹھایا تھا وہاں ٹیلے کے اوپر، وہ تم نے چھوڑ دیا، تم ہار گئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اور اللہ کی قدرت میں سے مدد کرنا، مدد کو روک لینا، اور تمہاری خلاف ورزی پر اللہ نے تم کو بدلا دیا. وہ یا قیامت تک آنے والی امت کو سبق مل گیا، نبی موجود ہوئے، اکابر صحابہ موجود ہوئے، پھر بھی نبی کی ذرہ برابر نافرمانی ہوئے، بھلے اجتہادی طور پر، اجتہادی غلطی سے خلاف ورزی ہو جائے، اللہ کی مدد رک جاتی ہے، نصرت رک گئی، شکست میں حالت بدل گئی، فتح کے حالات تھے، شکست میں بدل گئی. تو پھر اگر امت صراحتاً کھلم کھلا نبی کی نافرمانی کرے، اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کرے، تو پھر کہاں سے اللہ کی مدد آوے؟ ہرگز نہیں آوے. جی
بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا جبکہ انہوں نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی انہی کی مانند عربی، تاکہ وہ اسے سمجھے اور اسے شرط حاصل کرے، کیونکہ فرشتے کو اور آدمی کو جو ان پر ان کے
فرشتہ ہوتا تو آدمی استفادہ نہیں کر سکتا تھا، استفادہ افادہ اسی وقت پر ہوتا جب بشر نبی ہوئے. جی
جو ان پر ان کے آئے تھے یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کو پاک صاف، ان کی گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے، اور ان کو کتاب یعنی قرآن کریم اور حکمت یعنی سنت کی تعلیم دیتا ہے، اور اگر اس سے اور جبکہ اس سے پہلے تم کھلی ہوئی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اور جب تم کو کوئی تکلیف پہنچی یعنی احد میں تمہارے 70 آدمی قتل کر دیے گئے، تو تم اسی کے معنی بدل میں ان کو تکلیف پہنچا چکے ہو، یعنی 70 آدمیوں کے قتل کرنے کے ذریعے اور 70 کو قید کرنے کے ذریعے، تو تم تعجب سے کہنے لگے کہ ہمارے یہ شکست کہاں سے آ گئی؟ حال یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود ہیں، اور اخیر کا جملہ استقامی انصاری کے محل میں ہے.